تو ظاہری اعتبار سے جو فضائل اور جو مناقب آپ کے حصے میں آئے، خاندان بھی ایسا ملا کہ جس خاندان پہ کوئی حرف نہیں رکھ سکتا، ایسا خاندان کہ اس خاندان سے بہتر کوئی خاندان روئے ارض پر پایا ہی نہیں جاتا. یہ نبی کی آل کا حصہ ہے. میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا کہ ہر نبی کو آل ملی لیکن ہر آل اہل نہیں کہلائی. یہ نبی کریم کی آل ہے کہ جو آل ہونے کے باوجود بھی اہل بیت کہلائی. صلوات پڑھو. اسلام میں رشتہ داروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسلام میں رشتے کی، خاندان کی کوئی ارزش اہمیت اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ ان کا رابطہ کردار سے نہ جڑ جائے، صفات سے نہ جڑ جائے. سیرت نبی سے اگر کسی آل کی سیرت نہ جڑے تو پھر وہ آل میں شامل نہیں ہے. تو آل میں وہی شامل ہوتا ہے جس کا کردار نبی کے کردار سے ملتا ہے، جس کا اخلاق نبی کے اخلاق سے ملتا ہے، جن کی گفتار نبی کی گفتار ہے، جن کا اٹھنا نبی کا اٹھنا ہے، جن کا بیٹھنا نبی کا بیٹھنا ہے، جو چلے تو ایسے معلوم ہو کہ محمد عربی چل رہے ہیں. تو ایسی اگر کوئی سیرت ہو تو اس سیرت کو نبی کریم کی ذات سے جوڑا جا سکتا ہے، اور ایسا کوئی فرزند ہو تو اس کو فرزند مصطفیٰ کہا جا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے فرزند کہلانے کے لیے، معنوی فرزند کہلانے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ نسل سے ہو. اگر کوئی مشرق میں پیدا ہو اور جو ہے کوئی شخص مغرب میں رہنے والا ہو تو کہا، اگر کردار ملتا ہوا ہو تو کہا جائے گا یہ آپ کے بھائی معلوم ہوتے ہیں، حالانکہ کوئی رشتہ داری نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں کہ ان کی چال ایسی ہی ہے جیسے آپ یہ بات کریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ سے ہم بات کر رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اگر کردار سے وابستگی پیدا ہو جائے تو ایک اور رشتہ جنم لیتا ہے جسے اہلیت کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی، جناب نوح نے دو رشتوں کی طرف نشاندہی کی تھی کہ پروردگار ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا ہے میرے اہل سے ہے جو غرق ہو رہا ہے. تو آواز آئی، یہ نہیں کہا کہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، کہ تمہارا سگا بیٹا نہیں ہے، مثال کے طور پہ سونتےلا بیٹا ہے یا کوئی اور، اگر تمہاری نسل سے ہوتا تو ہم ضرور بچا لیتے. یہ نہیں کہا قرآن نے، یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے. ابنیت کا انکار نہیں کیا لیکن اہلیت کا انکار کیا. یہ نہیں کہا کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے بلکہ کہا لیسا من اہلک، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے. یعنی نجات آل کو نہیں اہل کو ملتی ہے. صلوات علی محمد. نجات آل کو نہیں ملتی، نجات اہل بیت کو ملتی ہے. اسی لیے نبی کریم نے خاص طور پر اہتمام کر کے بتایا کہ یہ میری صرف آل ہی نہیں ہے. ہر نبی کو آل ملی لیکن وہ آل ضروری نہیں تھی کہ اہل کہلائے، لیکن نبی کریم کو اللہ نے دوہرا اعزاز بخشا. ایک تو آپ کو آل سے نوازا اور آپ کی آل کو اہل بیت بنا دیا. یہ دوہرا اعزاز ہے مصطفیٰ کا، یہ خصوصیت ہے خاندان مصطفیٰ کی، یہ خصوصیت ہے محمد عربی کی کہ آپ کو آل ملی اور آل کے ساتھ اہل بیت بھی. کہ آپ نے چادر کو اپنے سر پہ ڈالا یہ بتانے کے لیے کہ یہ صرف میری آل نہیں ہے. اور یہ جو امیر المومنین کو بلایا اس چادر کے اندر، فاطمہ زہرا کو بلایا اس چادر کے اندر، حسن مشتبہ کو بلایا اس چادر کے نیچے، اور امام حسین کو بلایا، اور اس کے بعد ہاتھوں کو بلند کر کے کہا پروردگار ہاؤلائی اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ وہ خاص اہل بیت ہیں کہ جن کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے. صلوات پڑھے محمد. وہ تمام مناقب، وہ تمام فضائل جو اہل بیت کی شان میں آئی ہیں، وہ ساری فضیلتوں میں حسن مصطفیٰ شریف ہیں. چاہے آیت تطہیر ہو تو حسن مصطفیٰ اس میں شریک ہیں، آیہ مباہلہ ہو تو اس میں حسن مصطفیٰ شریک ہے، امامت والی آیت ہو تو حسن مصطفیٰ شریک ہیں، ولایت والی آیت ہو تو حسن مصطفیٰ شریک ہیں، اور جو بھی فضیلتیں ہیں ان تمام فضیلتوں میں حسن مصطفیٰ برابر کے شریک ہیں، اور ان کے ساتھ شریک ہیں مصطفیٰ کے ساتھ شریک ہیں، مرتضیٰ کے ساتھ شریک ہیں، اور خاتون جنت کی فضیلت میں آپ بھی شامل ہیں. لہذا جب دسترخوان بچھا اور جب دسترخوان پر روزہ رکھنے والے افطاری کا وقت آیا، اور جب اسیر و یتیم و قیدی کو جب سامنے کی افطاری دینے کی بات آئی، تو فاطمہ زہرا نے اپنے سامنے کی روٹیاں اٹھا کے دے دی، علی مرتضیٰ نے اٹھا کے دے دی. بچوں سے نہیں کہا کہ تم بھی اٹھا کے دے دینا، لیکن بچوں نے خود تقلید کی اور یہ سمجھ گئے کہ یہ کردار ہم کو مل رہا ہے، یہ درس مل رہا ہے. عزیزان گرامی، امام خمینی فرمایا کرتے تھے کہ گفتار استاد درس نیست، عمل استاد درس است. استاد کی گفتار درس نہیں ہے، استاد کا عمل ہمارے لیے درس ہے. عزیزان گرامی، ہم صرف جو ہیں وہ گفتار والی تقلید نہیں کرتے، عمل والی تقلید کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں سیستانی کی گفتار پہ عمل کرو، ہم ان کے عمل کی تقلید کرتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے. معلوم ہوا کہ ہر فضیلت میں امام حسن مجتبی شریف، اخلاق و کردار وہی جو اخلاق مصطفیٰ ہے، وہی کردار جو کردار مرتضیٰ ہے. ایک وقت کی بات ہے، اخلاق امام حسن سے سیکھے. اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں، حالانکہ تفریق میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن لوگوں نے کہا کہ نبی کی مکی زندگی دیکھنا ہو تو حسن مجتبی کو دیکھو، نبی کی مدنی زندگی دیکھنا ہو تو حسین شہید کربلا کو دیکھو. کیونکہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین امامان قاما و قادا، کہ حسن و حسین دونوں امام ہیں، بیٹھ جائیں تو امام ہیں، کھڑے ہو جائیں تو امام ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر صلح کر لے تو امام ہیں، جنگ کریں تو امام ہیں. امام حسن مجتبی نبی کریم کے اخلاق کے پیکر، آپ کے کردار کے پیکر. وہ واقعہ بہت مشہور ہیں کہ آج ولادت کے دن تبرکن اور ہدیتن یہ واقعہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، کہ ایک شخص کو امام حسن مجتبی نے مدینے کی گلیوں میں دیکھا کہ جو بیٹھا ہوا امیر المومنین کی شان میں گستاخیاں کر رہا تھا، اور نعوذ باللہ آپ کی شان اقدس اور والا صفات میں توہین کر رہا تھا، اور لان اور تشنیع اور اس قسم کے بےہدہ الفاظ استعمال کر رہا تھا. اور ہم میں سے اگر کوئی ہوتا اور اپنے باپ اور اپنے والد بزرگوار کی شان میں اگر گستاخانہ کلمات کو سنتا، تو آپ بتائیں کہ اس کا رد عمل کیا ہوتا اور وہ کس قسم سے مشتعل ہو جاتا. لیکن یہ امام حسن کا کردار ہے کہ اپنے والد بزرگوار کی شان میں گستاخی سننے کے باوجود بھی اس شخص کے قریب آ کر بڑے نرم انداز میں پوچھتے ہیں کہ اے بھائی، یہ بتا کہ تو مدینے کا معلوم نہیں ہوتا، تو مدینے کا رہنے والا نہیں معلوم ہوتا، تو کہاں سے آیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں شام کی سرزمین سے آیا ہوں. تو امام حسن مجتبی نے کہا، پھر تو مسافر ہے، پھر تو ہمارا مہمان ہے، ہم اس مہمان کی مہمان نوازی کریں گے. حسن مجتبی نے اس کو اپنے گھر میں بلایا اور آپ اس کے لیے دسترخوان بچھاتے ہیں، اس کو کھانا کھلاتے ہیں اور اس کی تواضع کرتے ہیں. جب وہ جانے لگتا ہے اور جب پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں، تب امام حسن مجتبی کہتے ہیں کہ تو جس کی شان میں گستاخیاں کر رہا تھا، میں اسی کا فرزند اکبر ہوں، میں اسی کا بیٹا ہوں کہ جس کی شان میں تو توہین کر رہا تھا. تب وہ پیروں پہ گر جاتا ہے اور قدموں پہ سر رکھ کے معافی طلب کرتا ہے، اور حسن مجتبی اسے معاف کر کے گلے سے لگا لیتا. امام حسن مجتبی کی کرم نوازی اس قدر مدینے میں معروف تھی کہ جب کوئی مہمان آتا تو، اور جب کوئی زائر مصطفیٰ آتا، یہ تاریخ میں درج ہے، کوئی بھی اگر نبی کریم کی قبر کی زیارت کے لیے آتا، کیونکہ زیارت قبر نبی کا بڑا شرف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی امام ایسا نہیں ہے جس نے قبر مصطفیٰ کی زیارت نہ کی ہو، قبر نبی کی زیارت نہ کی ہو. فاطمہ زہرا نے قبر نبی کی زیارت کی، علی مرتضیٰ نے قبر نبی کی زیارت کی، ہمارے تمام ائمہ نے قبر نبی کی زیارت کا بڑا شرف. تو بہرحال جب کوئی قبر نبی کی زیارت کے لیے معلوم ہوتا کہ مدینے میں آ رہا ہے کوئی زائر، امام حسن مجتبی اپنے گھر سے باہر نکلتے اور اس کا استقبال کرتے، اور اس کے لیے اس کی مہمان نوازی کرتے، دسترخوان بچھاتے. حسن مصطفیٰ کا دسترخوان بہت معروف ہے، آپ نے سنا ہوگا. لوگوں کو آپ کھانا کھلایا کرتے تھے، مگر کس کو کھانا کھلایا کرتے تھے؟ وہ جو ظاہر مصطفیٰ ہے اس کی مہمان نوازی کرتے تھے. آج بھی شیعیان حیدر کرار اور امام حسن مصطفیٰ کے جو سچے پیروکار ہیں، جو مدینے میں رہتے ہیں، وہ لوگ بھی زائرین کا آج بھی اسی طرح سے اہتمام کرتے ہیں. ہر روز امام حسن مصطفیٰ کا دسترخوان آج بھی مدینے میں بچتا ہے، اور آج بھی مدینے کے شیعہ اس طرز کرم نوازی کو برقرار رکھا ہے. یہ امام حسن مصطفیٰ کے. اب وقت نہیں ہے کہ میں امام کی زندگی کے گوشوں پہ نظر ڈالوں، لیکن سب سے اہم آپ کی زندگی کا جو مرحلہ رہا ہے عزیزان گرامی، وہ ہے امام حسن مصطفیٰ کی صلح. لوگ کہتے ہیں کیوں حسن مصطفیٰ نے صلح کی ہے؟ یہ دردناک واقعہ ہے، صلح اختیار سے نہیں ہوا ہے. بلکہ میں دو جملوں میں عرض کر دوں، نہ حسن نے صلح کی ہے نہ حسین نے جنگ کی ہے، بلکہ حسن مصطفیٰ سے صلح کی گئی اور حسین سے جنگ کی گئی. حالات نے حسن سے صلح کی اور حالات نے حسین سے جنگ کی. ورنہ امام حسن نہیں چاہتے تھے کہ صلح ہو، اپنی مرضی سے صلح نہیں کی ہے، اپنی خوشی سے صلح نہیں کی ہے، نہیں چاہتے تھے کہ صلح ہو، لیکن مجبوریاں تھیں. مجبوریاں کیا تھیں؟ مجبوریاں یہی تھی کہ یہ جو چاہنے والے، جو جھوٹے چاہنے والے تھے، یہ جو دعوے داران محبت تھے، یہ جو خاندان اہل بیت سے جو دعوے محبت کرتے تھے، جب جنگ کے لیے امام حسن نے بلایا تو پھر لشکر بے ترتیب ہو گیا. جب بھی لشکر کو جمع کرتے رہے ہیں امام حسن تو بہانہ بازیاں ہوتی رہیں، وہی مشکلات جو امیر المومنین کو پیش آئی تھیں، وہی لشکر امیر المومنین کا جو تتر بتر ہوا تھا، جو نہروان میں چلا گیا تھا اور جو ہے خوارج میں تبدیل ہو گیا تھا، اور نہ معلوم اس قسم کے جو انتشار جو صفین کے لشکر میں جو نا ہماہنگی پیدا ہو گئی تھی، وہی ٹوٹا ہوا لشکر حسن مصطفیٰ کو ملا تھا. کہ امیر المومنین کی شہادت کے بعد 8 مہینے تک آپ مدینے میں بحیثیت خلیفۃ المسلمین آپ رہے، اور اس دور خلافت میں آپ نے اپنے والد بزرگوار کی سیرت اور ان کے نقش قدم کو باقی رکھا، سیرت نبی اور سیرت مرتضیٰ پہ چلتے رہے. چونکہ سیرت مرتضیٰ پہ چل رہے تھے، لہذا آپ نے امیر شام کو آپ نے بھی معزول قرار دیا کہ میں اسے معزول قرار دیتا ہوں، کیونکہ میرے بابا نے اسے معزول کیا تھا، میں بھی اسے گورنر تسلیم نہیں کرتا. یہ باتیں ہوتی رہیں، لیکن جب لشکر کے لیے بلایا گیا تو کوئی لشکر آنے پہ سست روی لشکر کی امام حسن مصطفیٰ کو رلاتی رہی. تنہا ترین سردار کا نام آج تک آپ سے منسوب ہوا کہ آپ تنہا سردار بن کے تلوار نیام میں نکال کے ٹھہرے رہے، لیکن کوئی ساتھی آنے کے لیے تیار نہیں تھا. جو جان نثار تھے وہ اپنی جانیں نثار کر دیے. حجر ابن عدی آپ کے انہی چاہنے والوں میں سے تھے جن کو شام کی سرزمین پہ قتل کر دیا گیا، اور آج ان کے روزے کے ساتھ بے حرمتی کی گئی. یہ حسن مصطفیٰ کی دردناک کہانی اور ان کی زندگی کی وہ دردناک داستان ہے کہ جسے تاریخ فراموش نہیں کر سکتی. تو معلوم یہ ہوا عزیزان گرامی، صلح جو ہوئی ہے وہ لشکر کی نافہمی کی وجہ سے، وہ لشکر کی سستی کی وجہ سے، اور لشکر کے اندر جو بے دینی پیدا ہو گئی تھی، لشکر کے اندر جو افتراق پیدا ہو گیا تھا، جو انتشار پیدا ہو گیا تھا، اور اس انتشار کی وجہ سے امام حسن مصطفیٰ نے بادل ناخواستہ صلح کی ہے، لیکن شرائط کے ساتھ صلح کی ہے، بغیر شرائط کے نہیں. شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ دین خدا پر عمل کیا جائے گا، احکام مصطفیٰ پر عمل کیا جائے گا، سیرت نبی پہ عمل کیا جائے گا، اور اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین نہیں مقرر کیا جائے گا. ان تمام شرائط کے اوپر صلح ہوئی ہے. ہم درود بھیجتے ہیں حسن مصطفیٰ پر، ہم سلام بھیجتے ہیں حسن مصطفیٰ پر جنہوں نے پوری زندگی جدوجہد کی اور مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے، مسلمانوں کے درمیان اتحاد قائم کرنے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، شعور پیدا کرتے رہے، مسلمانوں کو بیدار کرتے رہے، لیکن یہ بیدار ہونے والے نہیں تھے۔ حسن مصطفیٰ کا انہوں نے ساتھ نہ دیا تو کیسے ان کے بھائی حسین شہید کربلا کا یہ قوم ساتھ دیتی؟ لہذا حسن مصطفیٰ کو مجبوراً نہایت ہی، یہ صلح حسن نہیں ہے، مصائب حسن ہیں، یہ صلح حسن نہیں ہے۔ جبکہ امام حسن علیہ السلام کی رگوں میں وہی خون دوڑ رہا تھا جو خون حسین ابن علی کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ اگر جتنے اصحاب حسین کو مل گئے اتنے اگر حسن مصطفیٰ کو بھی مل گئے ہوتے تو کربلا سے پہلے کربلا قائم ہو گئی ہوتی، لیکن ایسے جانساروں کی کمی تھی۔ حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے ایک کے بعد دیگر شہید ہو گئے، اور جب جب بھی حملہ ہوا اس حملے میں فداکار ختم ہوتے رہے اور سست روی کے شکار لوگ باقی رہے، یہی نالہ کرتے رہے، یہی افسوس کرتے رہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امام حسن مصطفیٰ کا کام نامہ یہی ہے۔ اب بس ایک سوال کا جواب، لوگ کہتے ہیں کہ کیوں حسن نے صلح کی؟ لوگ کہتے ہیں اگر صلح کرنا صحیح ہے تو پھر جنگ کرنا کیا ہے؟ اگر جنگ کرنا صحیح ہے تو پھر صلح کیوں کی گئی؟ تو اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ ایک صاحب کے ذہن میں یہ مسئلہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا۔ وہ صاحب گھر سے باہر نکلے عالم سے سوال کرنے کے لیے، گئے تو دیکھا کہ عالم مصروف ہیں اور وہ اپنا امامہ بنا رہے ہیں اور اپنا امامہ دھو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کپڑے کا ایک سرا کسی ایک دوست کے ہاتھ میں دیا تھا اور دوسرا سرا خود ان کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اس سے کہہ رہے تھے کہ تم اس طرف گھمانا، اور خود ادھر کی طرف گھما رہے تھے۔ یعنی ایک ساتھی بائیں طرف گھما رہا تھا کپڑے کو، اور دوسرا ساتھی سیدھی طرف گھما رہا تھا۔ دیکھنے میں کیا تھا؟ دیکھنے میں یہی محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی ادھر کی طرف گھما رہا ہے، کوئی ادھر کی طرف گھما رہا ہے۔ جب نچوڑا گیا کپڑا تو اس کے بعد متوجہ ہو کر انہوں نے پوچھا کہ آپ کیا سوال لے کر آئے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتا تھا کہ امام حسن مصطفیٰ نے صلح کیوں کی؟ اگر صلح صحیح تھی تو امام حسین نے جنگ کیوں کی؟ اور اگر جنگ کرنا درست تھا تو پھر امام حسن نے کیوں جنگ نہیں کی؟ یہ دو سگے بھائیوں کے اندر یہ روش میں اختلاف کیوں ہیں؟ تو ایک مرتبہ ان عالم نے کہا کہ تم نے دیکھا نہیں، ابھی تک تم کیا دیکھ رہے تھے؟ کیا تم کو جواب نہیں ملا ہمارے کردار سے کہ ہم یہ دہانی جانب کپڑے کو گھما رہے تھے، وہ بائیں جانب کپڑے کو گھما رہا تھا، لیکن مقصد ایک تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ کپڑا نچوڑا جائے، کپڑا نچوڑا جائے، اور کپڑا نچوڑا جانا یہ مقصد تھا۔ اب اس مقصد کو حل کرنے کے لیے چاہے سیدھی طرف گھمایا جائے کہ بائیں طرف گھمایا جائے، مقصد پہ نظر ہونی چاہیے۔ مقصد تھا اسلام کا تحفظ، مقصد تھا دین کا تحفظ۔ آپ یہ دیکھیں کہ صلح حسن سے اسلام کی حرمت بچی یا نہیں بچی، اور حسین ابن علی کی جنگ سے اسلام کی حرمت بچی یا نہیں بچی۔ اگر اسلام بچ گیا تو صلح حسن بھی صحیح ہے، جنگ حسین بھی صحیح ہے۔ لیکن بس خلاصہ گفتگو یہی ہے کہ جو آپ کے ذہن میں رکھنا ہے وہ بات یہ رکھنا ہے کہ حسن نے صلح نہیں کی اور حسین نے جنگ نہیں کی، بلکہ نتیجہ یہ ہے گفتگو کا کہ حسن مصطفیٰ سے صلح کی گئی اور حسین شہید کربلا سے جنگ کی گئی۔ دشمنوں نے جنگ کی ہے، حسین نے جنگ نہیں کی، حملہ ادھر سے ہوا ہے، جواب ادھر سے ملا ہے۔ امام حسین نے پہلا حملہ نہیں کیا، پہلا تیر جو چلا ہے وہ ہمارے ساتھ کی کمان سے نکلا ہے، حسین کی۔ اگر حسین کی کمان سے تیر نکلتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ جنگ حسین نے لڑی ہے۔ اگر صلح امام حسن کی طرف سے پیش ہوتی تو ہم کہتے کہ صلح حسن نے کی ہے، لیکن صلح امیر شام کی طرف سے پیغام آیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ صلح کرنے کے لیے تیار ہے، شرائط آپ پیش کریں، صلح ہم کریں گے، تب صلح ہوئی ہے۔ تو بس ہم دعا کریں کہ پروردگار حسن مصطفیٰ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اخلاق حسن مصطفیٰ سے مزین ہونے کی توفیق عطا فرما، عشق اہل بیت، محبت اہل بیت کو ہمارے دلوں میں اس طرح سے راسخ کر دے کہ اعضاء و جوارے سے اس کا اظہار ہو سکے، اور ہمارے آنکھ کان دل و دماغ میں اس طرح سے محبت سرایت ہو جائے کہ وہ محبت وہ محبت کو دیکھ کر دنیا کہے کہ یہ علی کے چاہنے والے ہیں، یہ حسن مصطفیٰ کے چاہنے والے ہیں، یہ حسین شہید کربلا کے ماننے والے ہیں. بس دعا کریں کہ ماہ مبارک رمضان کی رحمتوں و مغفرتوں سے ہمیں محروم نہ فرما، ہمارے اموات کو بخش دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اور منجی عالم بشریت حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت فرما کر حاضرین کے مرحومین، بانی جشن کے مرحومین کے ارواح